هو
وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ پچھلے پروگرام میں بڑی تفصیل کے ساتھ سورۃ توبہ کا جو شان نزول ہے، سورہ توبہ کے جو مضامین ہیں اور جو پس منظر جس کے بعد یہ آیت مبارکہ یا سورۃ مبارکہ نازل ہوئی، اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 11 کا۔ آج کے پروگرام میں کن موضوعات پر بات ہوگی، آئیے اس کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔
آیات مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے اہم نکات۔ نمبر 1، سورہ توبہ کا مختصر پس منظر۔ نمبر 2، فتح مکہ سے پہلے کیا واقعات رونما ہوئے جس میں صلح حدیبیہ کو کفار نے توڑ دیا۔ نمبر 3، 4 مہینوں کی حرمت کی بنا پر جنگ بندی کا معاملہ منسوخ ہے۔ نمبر 4، مشرکین مکہ کے معاہدہ توڑ دینے پر اباحت قتال کا حکم ہوا۔ نمبر 5، فتح مکہ کے موقع پر کون سے 2 آپشن مشرکین مکہ کو دیے گئے۔ نمبر 6، فتح مکہ کے موقع پر جو ایمان لائے ان پر تان نہیں ہو سکتا کہ ان کے گناہ معاف کر دیے گئے۔
پس منظر اگر آپ کے ذہن میں رہے گا تو ان آیات کی جو تفسیر ہے اس کا سیکھنا، سمجھنا، مطالب کا سمجھنا اور معنی کا جاننا یہ قدرے آسان رہے گا۔ تھوڑی تھوڑی تفسیر ہم بیان بھی کرتے چلیں گے۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 5 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
قرآن کی روشنی، فَإِذَا انسلخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إن اللہ غفور رحیم۔
پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور قید کرو، اور ہر جگہ ان کی تاک میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکات دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
محترم ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید سیرت نبوی کا سب سے بڑا ماخذ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے لیل و نہار، اسفار، آپ کا قیام، آپ کے معمولات ہمیں سب سے پہلے قرآن سے سیکھنے کو ملتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام کی مکی زندگی، جس میں آپ 50 سال تک مکہ مکرمہ میں قیام فرما رہے، اس مکی زندگی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک الگ کیفیت تھی۔ مسلمان مغلوب تھے، مسلمان مزاحمت نہیں کر رہے تھے، کفار کے ظلم و ستم سہ رہے تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے ہجرت کو اختیار کیا۔ چنانچہ صحابہ اکرام اور خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد قائم کی جاتی ہے، ریاست مدینہ قائم ہوتی ہے، اور ریاست مدینہ قائم ہونے کے بعد پھر احکامات شروع ہو جاتے ہیں۔ اب تک جو مطلب اعلان نبوت تو ہو چکا تھا، لیکن اعلان نبوت ہونے کے باوجود لکم دینکم ولی دین کا نعرہ بلند ہوتا تھا، یہی آپ کو حکم دیا گیا تھا، اسی کا آپ نے اتباع کیا۔ یعنی کفار سے مزاحمت اور ان سے مقابلہ اور ان سے جنگ، ایسے کوئی مراحل نہیں آئے۔ پہلی جنگ ہوتی ہے جنگ بدر میں، اور اس کے بعد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب پلٹتے ہیں تبوک سے، تو اس کے بعد معاملہ درپیش ہوتا ہے کہ 6 سنہ ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا تھا۔ کفار مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، ایک صلح ہوئی، جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، لیکن کفار مکہ نے 9 سنہ ہجری میں وہ معاہدہ توڑ دیا۔ جب توڑ دیا تو اب مسلمان جنگ بندی کے پابند نہ رہے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 5، یہ انہی واقعات کو بیان کر رہی ہے۔ پس منظر سارا کا سارا وہی ہے، اس پس منظر میں نازل ہونے والا ایک حکم ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، کہ جب حرمت والے جو مہینے ہیں وہ چلے جائیں۔ اب یہاں ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ 4 مہینے اگرچہ کہ حرمت والے تھے، اور ان کے اندر جو کفاران مکہ تھے یا کفاران یا مشرکین عرب تھے، وہ جنگ اور قتال نہیں کیا کرتے تھے، اگرچہ کہ یہودیوں کی طرح ایک عجیب ہیلا کیا کرتے تھے، یعنی جس طریقے سے یہودیوں نے مچھلی کے معاملے میں ہیلا کیا، جب جنگ کرنی ہوتی ہے تو مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے۔ تو ہوا یہ کہ ابتدائے اسلام میں ان مہینوں کی حرمت کے تعلق سے جنگ بندی موقوف رکھی گئی۔ ایک آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے آپ سے جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں قتال کا پوچھتے ہیں، قل قتال فیہ کبیر، کہ نہیں اس میں قتال نہیں کرنا تو بڑا گناہ ہے۔ ابتدائے اسلام میں یہی حکم تھا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ تو پھر یہاں پر کن مہینوں کے گزر جانے کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جو ہیں اس سے مراد اصل میں 12 مہینے مراد ہیں، یعنی جو وفادار ہیں جنہوں نے معاہدہ نہیں توڑا۔ بہت سارے قبائل تھے قریش کے، کچھ قبائل تھے جنہوں نے معاہدہ نہیں توڑا، پابندی برقرار رکھی۔ ان سے تو معاہدہ برقرار ہے، جنگ بندی کا معاملہ بالکل جاری رہے گا، کوئی جنگ نہیں ہوگی، لیکن جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا، یہاں اصل میں اشہر الحرم سے مراد ہے معاہدہ توڑنا، کہ معاہدہ انہوں نے توڑ دیا، اب حرمت باقی نہیں رہی۔ تو اب فرمایا گیا فقتل المشرکین حیث وجدتموہم۔ بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ اباحت کو بیان کر رہی ہے۔ جب جنگ بندی ہو گئی تھی، یعنی مسلمانوں کی جنگ کفار سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے، بدر میں بہت بڑا مارکہ ہوا، اور سورۃ توبہ تو آخری نازل ہونے والی سورۃ مبارکہ ہے، تو جب جنگ بدر میں مارکہ ہو چکا، احد میں مارکہ ہو چکا، ایسا نہیں ہے کہ قتال جو ہے اس سے پہلے مسلمان نہیں کیا، مسلمانوں نے، صحابہ اکرام علی مردوان نے نہیں کیا، ایسا نہیں تھا۔ ایک معاہدے کی طرف اشارہ ہے، چونکہ صلح حدیبیہ میں ایک معاہدہ ہو چکا تھا، اب مسلمان اس معاہدے کی وجہ سے پابند تھے، جنگ بندی پر مجبور تھے۔ جب کفاران مکہ نے معاہدہ توڑ دیا تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اب ان سے لڑنا تمہارے لیے مباح ہو چکا ہے، خذوہم، جنگ ہوتی ہے تو قید بھی کر لو۔ علماء نے لکھا کہ مشرکین عرب کو غلام نہیں بنایا جاتا، بلکہ انہیں قید کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ واحصروہم، ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لو۔ وقودو لہم کل مرصد، اور مکمل طریقے سے نگہبانی اور ناکہ بندی کرو۔ اب یہاں جو بیان کیا گیا قلعوں کا محاصرہ کر لو، اب مجھے ایک نہیں دو چیزیں یاد آ رہی ہیں۔ ایک واقعہ جو ہے وہ کتابوں میں ملتا ہے، مستند واقعہ ہے، کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کا قلعہ تھا اس کا محاصرہ کیا۔ وہاں نصارہ تھے اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، ایک جانب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کر رہے ہیں حملے کی، دوسری جانب سے حضرت ابو عبیدہ الجراح کوشش کر رہے ہیں، دونوں جانب سے فتح نہیں ہو رہی۔ کئی دن یہ معاملہ جاری رہا۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جانب تھے، اس علاقے سے قلعے کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور مسلمان اندر داخل ہو گئے۔ اب جو لوگ قلعے میں رہنے والے تھے بڑے عیار قسم کے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو صورت تھی یہ تھی غلبہ پانے کی، اب مسلمانوں نے جنگ میں غلبہ پایا ہے، اب وہ کسی جو ہے نا وہ ایگریمنٹ کے مطلب کہ مستحق نہیں ہے، ایگریمنٹ اس سے پہلے ہو سکتا تھا، جب یہ تابع داری قبول کرتے، جزیہ دیتے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا، جنگ ہوتی ہی نہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ قلعے کے دوسرے گیٹ پر گئے جہاں حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے سپاہیوں کو لے کر۔ انہوں نے گیٹ کے دروازے کھولے اور کہا کہ ہم تو آپ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، ہم تو جنگ نہیں چاہتے۔ اب جب معاہدہ ہوگا تو پھر معاہدے میں بہت سارے حقوق انہیں ملیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں امن دے دیتے ہیں۔ آگے آیات آ رہی ہیں امن کی، چلیں یہ بھی پتہ چلا کہ امن کس طریقے سے ہوتی تھی۔ حالانکہ وہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح حاصل کر چکے ہیں۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، اس کے بعد کیا ہوا میں بعد میں عرض کروں گا۔ اگر میں ترکی نہ گیا ہوتا تو اس واقعے کی جو روح ہے میں نہ سمجھ سکتا، کیونکہ ہم نے جو قلعے دیکھے ہیں پاکستان میں وہ قلعے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، کلو میٹر دو کلو میٹر کے ہوں گے۔ عمرکوٹ میں قلعہ ہے، حیدرآباد میں قلعہ ہے، اسی طریقے سے کئی اور شہروں میں قلعے ہیں، دور سے نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن ایک قلعہ وہ تھا کہ جو قسطنطنیہ میں قیصر روم نے بنایا ہوا تھا، تقریباً 20 سے 30 کلومیٹر کا جو ایریا ہے استنبول شہر کا، قدیم ایریا، اس کے چاروں طرف فصیل ہے، دیواریں ہیں، اتنا بڑا ایریا۔ اب بتائیے آپ، جب اتنا بڑا ایریا قلعے پر مشتمل ہوگا تو ایک طرف سے جو مسلمان داخل ہوئے، دوسری طرف کیا ہو رہا انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ یہی معاملہ وہاں ہوا، وہ بھی ایک بڑا قلعہ تھا، آج تک وہ قلعہ موجود ہے، اور اس قلعے کے دو حصے ہیں۔ جن لوگوں نے عہد کر لیا تھا مسلمانوں نے ان کے علاقے قائم رکھے، حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عہد کیا تھا اس کو قائم رکھا، ان کے گرجا گھر قائم رہے، ان کے علاقے قائم رہے، ان کے محلے قائم رہے، انہیں امان دی گئی۔ آج تک وہ اسی کیفیت میں موجود ہیں اور ان کی اولادیں آج تک چلی آ رہی ہیں۔ اور قلعے کا جو دوسرا جانب تھا جہاں مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی، چونکہ وہاں کوئی معاہدہ نہیں تھا اور اس کے نتیجے میں ان کو حقوق حاصل نہیں ہونے تھے، تو وہ پھر مسلمانوں کی ملکیت میں آیا، مسلمان اس پر قابض ہوئے۔ تو کتنی جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ پر دو نقشے کس انداز میں کھینچے گئے، اس کا آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ذکر ہو رہا ہے وحصروہم، ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لو، وقودو لہم کل مرصد، اور مکمل طریقے سے نگہبانی اور ناکہ بندی کرو۔ آگے فرمایا گیا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَوُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنے لگتے ہیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کے ایمان کو قبول کرو، اور یہ نہ سمجھو کہ یہ زبردستی یا ڈر کی وجہ سے قبول کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں ظاہر پر عمل کرنا ہے۔ تو یہاں مفسرین نے بڑے دلچسپ نکات لکھے ہیں، بڑے اہم نکات لکھے ہیں۔ ایک تو نقطہ یہ ہے کہ جہاں معاہدہ ہوتا ہے، مسلمانوں کو معاہدے کا حکم ہے، اور پھر کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ ریاست کے لیے ضروری ہے لڑنا، تو ریاست لڑائی بھی کرتی ہے، اس لڑائی میں بھی اگر کوئی اطاعت قبول کرنے پر تیار ہو جائے، اپنے مذہب میں رہتے ہوئے اطاعت قبول کرے، اس کی گنجائش موجود ہے، اسے امن دی جاتی ہے، پناہ دی جاتی ہے، مسلمان ہونا چاہے اپنی رضامندی سے، اپنی خوشی سے، اس کی بھی اجازت ہے، اور اس بات کا استحقاق نہیں ہے کسی کو کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ تو زبردستی مسلمان ہو رہا ہے، ڈر کی وجہ سے ہو رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ایک اور نقطہ یہ بیان کیا کہ نماز تو چلیں روزانہ پڑھی جاتی ہے، مسلمان ہوا ہے اور اسلام لاتے زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا؟ اصل میں یہاں بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ دینے کا اقرار کرے کہ ہاں اسلام کی جو تعلیمات ہیں میں اس پر عمل کروں گا، اور جب بھی زکوٰۃ کا موقع آئے گا میں زکوٰۃ ادا کروں گا۔ ورنہ ظاہر بات ہے زکوٰۃ کی تو شرائط ہوتی ہیں، بعض پر فرض ہوتی ہیں، بعض پر نہیں ہوتی، جن پر ہوتی ہیں اسلام لے کر آئیں گے پھر شرائط پائی جائیں گی، ان میں سے ایک سال کا پورا ہونا بھی ہے، تب جا کے جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے یہ پابند ہوں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں 3 سے 4 باتیں بیان کی گئیں خاص طور پر، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ اگلی آیت یعنی آیت نمبر 6 میں اب امان دینے کا تذکرہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا۔
وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ.
اور اے محبوب، اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، یہ اس لیے کہ وہ نادان لوگ ہیں.
وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی مشرکین میں سے پناہ مانگتا ہے، امان طلب کرتا ہے، فاجر ہو، اے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ اسے پناہ دیجئے. اللہ اکبر، غلاموں کو پناہ دینا تو قرآن سے ثابت ہے کہ حضور کو فرمایا جا رہا ہے، اگر کوئی پناہ مانگتا ہے آپ اس کو اپنے دامن میں لے لیجئے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، ثم ابلغ ہو، اور پھر اسے پہنچائیے، مأمنہ، جو امن کی جگہ ہے، اس جگہ پر اس کو پہنچائیے. بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں بیان کی گئیں. ایک چیز یہ بیان کی گئی کہ کوئی امان لینا چاہتا ہے تو اسے امان دے دی جائے. امان ایک عارضی طور پر پناہ ہوتی تھی کہ بھئی اتنے عرصے تک مجھے امان دے دو، اس کے بعد میں اپنے علاقے میں چلا جاؤں گا. تو مسلمان جب تک وہ امان لینا چاہتا تو اسے امان دے دیا کرتے تھے. اب وہ دیکھتا مسلمانوں کے احوال کو، ان کے حال چال کو، ان کے کردار کو، ان کے اوصاف کو، ان کے اخلاق کو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بعض لوگ تو ایسے تھے کہ قیدی بنا کر لائے گئے، لیکن جب انہوں نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تو پکار اٹھے، کل تک آپ سب سے زیادہ قابل نفرت تھے میرے لیے، آج آپ سب سے زیادہ محبوب ہو چکے ہیں. تو اب بالفرض ان کے امان کا وقت پورا ہو جائے، یا تو وہ اپنے مذہب پر ہی ہیں، اس ایمان قبول نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہیں کہ ہم اسلام کی تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم قرآن جاننا اور سننا چاہتے ہیں، کیا ہمارے لیے ممکن ہے؟ ایک موقع پر اسی طریقے سے کافر کو امان دی گئی، اس کی مدت پوری ہو گئی، اس کو کہا گیا کہ اب تم اپنے علاقے میں چلے جاؤ، اب ہمارا امان، ہمارا ذمہ ہمارے علاقے تک تو رہے گا، آگے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں کچھ اور عرصہ رہ کر قرآن سنوں، قرآن جانوں، قرآن میں کیا ہے یہ مجھے پتہ چلے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اجازت دی، اور اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی. آگے بڑا ہی اہم حکم بیان کیا گیا. آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے کفار کی اس کیفیت کو بیان کیا کہ انہوں نے تو معاہدے توڑ دیے، البتہ کچھ لوگوں نے اپنے معاہدوں کو جاری رکھا، وہ معاہدہ جو مسجد حرام کے قریب ہوا تھا. آئیے آیت نمبر 7 کی تلاوت سنتے ہیں.
کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین.
مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پاس کوئی عہد کیوں کر ہوگا مگر وہ جن سے تمہارا معاہدہ مسجد حرام کے پاس ہوا، تو جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہیں تم ان کے لیے قائم رہو، بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں.
کیف یکون للمشرکین عہد، مشرکین کیسا عہد ہے ان کا؟ معاہدے کرتے ہیں لیکن معاہدے توڑ دیتے ہیں. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے وہ تو معاہدے کرتے ہیں لیکن معاہدے توڑ دیتے ہیں، ان کا انداز بہت غلط ہے. الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، جب مشرکین نے اپنے معاہدے توڑ دیے تو اب مسلمان بھی ان معاہدوں پر عمل کرنے کے پابند نہیں رہے. مراد وہی ہے کہ یا تو ڈفرینٹ جو علاقوں میں مشرکین عرب تھے انہوں نے معاہدے کیے، بعض نے جاری رکھے، بعض نے توڑ دیے، تو وہ مراد انہوں نے توڑ دیے. یا خاص جو صلح حدیبیہ ہوئی اور مشرکین مکہ نے وہ معاہدہ توڑ دیا، یہ لوگ مراد ہیں. تو مفسرین نے اگرچہ کہ یعنی معاہدہ توڑنے والے میں تو یہ مراد ہیں، لیکن استثناء کیا گیا ہے الا الذین عاهدتم من المسجد الحرام، مگر کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا اور وہ اس معاہدے پر قائم ہیں. معاہدہ مسجد حرام کے پاس نہیں ہوا تھا، بلکہ اس سے کئی کلومیٹر دور حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا، لیکن چونکہ وہ جگہ ہل کا کنارہ اور حرم کا کنارہ تھی، مطلب مکے سے دیکھیں تو حرم جو ہے وہاں ختم ہو رہا تھا اور دوسری طرف سے دیکھیں تو حرم وہاں سے شروع ہو رہا تھا، نزدیکی تھی مسجد حرام سے، اس لیے اس نزدیکی کی وجہ سے اس معاہدے کو مسجد حرام کے قریب ہونا بیان کیا گیا. پتہ یہ چلا مسجد حرام شریف میں کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس معاہدے کی جو منزلت ہے، اہمیت ہے، ایفا کرنا ہے، پورا کرنا ہے، اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے زجر کے لیے اس بات کو بیان فرمایا کہ مسجد حرام کے پاس معاہدہ ہوا تھا لیکن کچھ نے باقی رکھا اور کچھ نے توڑ دیا. کس نے باقی رکھا؟ مختلف اقوال بیان کیے گئے، لیکن جو راجے کول ہے وہ یہ ہے کہ بنو خزیمہ مراد ہیں یہاں پر. امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اسی کو اختیار کیا، اور جو معاہدہ توڑا گیا وہ اصل میں جو بنو خزاعہ تھے، مسلمانوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، لیکن جو بنی بکر تھے وہ بنو خزاعہ کے مخالف تھے. تو مشرکین مکہ نے باوجود یہ کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا،
بنو خزاعہ
کے مقابلے میں بنو بکر کی مدد کی، معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو وہ خلاف ورزی کرنے والے قرار پائے، توڑنے والے قرار پائے.
بنو خزاعہ
جو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ قائم رہا، تو قرآن پاک نے انہی کا استثناء کیا. تو پھر آگے فرمایا گیا جس نے معاہدہ پورا کیا فاستقیموا لہم، تو تم بھی ان کے لیے معاہدہ پورا کرو. ان اللہ یحب المتقین. اندازہ لگائیے ناظرین کرام، معاہدہ ہوا تھا مسلمانوں کا مشرکین کے ساتھ، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اس معاہدے کو جب انہوں نے نہیں توڑا ہے، ایک گروہ نے باقی رکھا ہے، تم بھی باقی رکھو. اس لیے اس موقع پر بھی معاہدے کو پورا کرنا تقویٰ ہے، اور اللہ رب العزت تقویٰ والوں کو پسند فرماتا ہے. مشرکین سے کیا ہوا معاہدہ اس پر عمل کرنا تقویٰ قرار دیا گیا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ معاہدوں کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. اس کے بعد قرآن مجید فقان حمید جانب مخالف جو کر رہے تھے اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ قرآن کریم سیرت کا ولید ماخذ ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کیا ہوتا رہا، کیا معاملات پیش آتے رہے، یہ آیات جو ہیں اس پس منظر کو بیان کر رہی ہیں. ان آیات کی تفسیر اس وقت تک ہم نہیں جان سکتے جب تک کہ ہم سیرت نبویہ کو نہ جان لے. ایک طرف تو یہ کیفیت ہے کہ مسلمان جب معاہدہ کرتے ہیں تو پابندی کرتے ہیں، اللہ رب العزت معاہدوں کی پابندی کو تقویٰ قرار دیتا ہے. دوسری طرف کفار کا کیا معاملہ ہے، جب بھی موقع ملتا ہے معاہدے توڑ دیتے ہیں. آیت نمبر 8 میں اس بات کو بیان کیا گیا، آئیے تلاوت سنتے ہیں.
كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ.
بھلا کیوں کر ان کا حال تو یہ ہے کہ تم پر قابو پائیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا، اپنے منہ سے تمہیں راضی کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں انکار ہے اور ان میں اکثر بے حکم ہیں.
کفار ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اگر وہ تم پر غلبہ پالیں، قابو پالیں، نہ تو قرابت داری کا لحاظ رکھیں گے نہ کسی عہد کا لحاظ رکھیں گے. علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک کالا سانپ ہوتا ہے نا، کوبرا، کالے سانپ کئی طرح کے ہوتے ہیں، وہ کوئی فنکاری وغیرہ نہیں مارتا، انتہائی خاموشی سے آتا ہے، نہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، چھپتا چھپاتا آئے گا، ڈسے گا اور چلا جائے گا۔ کفار کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، معاہدہ کریں گے، امان طلب کریں گے، عہد و پیما کریں گے، لیکن جب دیکھیں گے کہ ہم غلبے میں آ گئے ہیں، سب کچھ بھول جائیں گے، باوجود اس کے کہ جو اہل مدینہ تھے، مشرکین مکہ میں سے بہت ساروں کے رشتہ دار تھے، اپنے انات کے اندر، اپنے بغض کے اندر، اپنی عداوت کے اندر وہ اتنے اندھے ہو گئے کہ انہوں نے قرابت داری کا بھی لحاظ نہیں کیا، معاہدہ کیا تھا ان معاہدوں کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ یعنی پیچھے جو بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت تو مسلمانوں کو جو کفار سے معاہدے ہوئے ان کو جاری رکھنے کی نہ صرف تاکید بیان کرتا ہے بلکہ ان معاہدوں پر عمل کرنے کو تقویٰ قرار دیتا ہے، لیکن کفار کا معاملہ مختلف ہے۔ قرآن مجید اب کفار کی کیفیت کو بیان کرتا ہے،
یردونکم بافواہہم،
زبان کے تو شیریں ہیں، میٹھے ہیں، لیکن
وتعبا قلوبہم،
لیکن جو زبان پر ہے دل اس کا منکر ہوتا ہے، زبان پر کچھ ہوتا ہے دل میں کچھ ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کا حال ہوا کرتا تھا۔ واکثرہم فاسقون، اور ان میں سے جو اکثر ہیں وہ بے حکم ہیں۔ آیت نمبر 9 میں کیا ارشاد ہوا، آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔
اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔
اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑے دام مول لیے تو اس کی راہ سے روکا، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔
فرمایا گیا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، معاہدہ کرنے کے باوجود توڑ دیا، وہ معاہدہ تو مسجد حرام شریف کے قریب ہوا تھا، اور مسجد حرام کے قریب ہونے والا معاہدہ اللہ کے نام پر ہوا تھا، لیکن اللہ کے نام کو بھی بیچ دیا گیا، اس معاہدے کو توڑ دیا گیا۔ فصدوا عن سبیلی، اور کفار کا یہی معاملہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ سے روکا کرتے ہیں، انہم ساء ما کانوا یعملون، اور بہت ہی برے کام کیا کرتے ہیں۔ تسلسل تو وہی چل رہا ہے کہ صلح حدیبیہ ہوئی، اس صلح حدیبیہ کے بعد پھر کیا کیا معاملات پیش آئے۔ تو اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا کہ ایک بار ابو سفیان جو کہ قیادت کر رہا تھا مشرکین مکہ کی، کیونکہ ابو جہل تو جنگ بدر میں مارا گیا، فتح مکہ کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، تو اب جو ان کی پرانی حالت تھی اس کا بیان ہے کہ ابو سفیان نے عرب قبیلوں کو جمع کیا، ان کی پرتکلف دعوت کی، کھانا وغیرہ کھلانے کے بعد اپنے معاہدے جو ہیں وہ توڑ دینے کی ترغیب دی۔ تو یہاں جن جن نے معاہدہ توڑا یا ترغیب دی ان کی کیفیت کو بیان کیا گیا کہ ان کا معاملہ یوں درپیش ہوا کہ معاہدوں کو برقرار نہیں رکھ سکے۔ اب چونکہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جب معاہدے توڑنے پر آئے تو قرابت کا لحاظ بھی نہیں رکھا، عہد کا لحاظ بھی نہیں رکھا، اگلی آیت مبارکہ میں اسی بات کو ریپیٹ کیا گیا ہے، آئیے آیت نمبر 10 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔
کسی مسلمان میں نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا، اور وہی سرکش ہیں۔
آیت نمبر 10 کی تفسیر پیچھے بیان ہو چکی، وہی موضوع تھا، وہی مضمون تھا جو دوبارہ ریپیٹ ہوا۔ آیت نمبر 11، آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔
پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکات دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم آیتیں مفصل یعنی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جاننے والوں کے لیے۔
بات چل رہی تھی معاہدوں کی خلاف ورزی کی۔ اہل مکہ جب مسلمانوں نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا تو پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے انہیں 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر اب یہ ریاست ہماری ہے، اب یہاں ہماری اطاعت ہوگی، اگر اسی حالت میں رہتے ہو تو مکہ مکرمہ میں تو غیر مسلم نہیں رہ سکتے، تم دوسرے وطن چلے جاؤ۔ انہیں دونوں آپشن دے دیے گئے۔ چونکہ وہ لڑے نہیں، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، اس لیے کوئی قتال نہیں ہوا۔ دین اسلام کی تعلیمات ہیں، بعض جگہوں پر اتنا اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے اس تعلیمات کو کہ کوئی یہاں پر دوسرا رخ ہی نظر نہ آئے۔ جناب، معاہدوں کی گنجائش ہوتی ہے، اطاعت کی گنجائش ہوتی ہے، ذمہ مرنے کی گنجائش ہوتی ہے، امان دیا جاتا ہے، عہد کیا جاتا ہے، عہد کی پابندی کی جاتی ہے، تو یہاں تو انہیں آپشن دے دیا گیا، کہیں اور جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن جو بھی اب مشرکین مکہ رہ گئے تھے انہوں نے اسلام لانے کو پسند کیا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے کلیجے کھائے تھے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے، پھپتیاں کستے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بدر کے میدان میں مسلمانوں سے جنگ کی، احد کے میدان میں مسلمانوں سے جنگ کی۔ لیکن قرآن کیا فرما رہا ہے؟ اگر یہ ایمان لے آتے ہیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے مسلمان بھائی ہوں گے، کوئی اب ان سے بدلہ نہیں لینا ہے۔ فرمایا گیا فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر توبہ کر لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب یہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام اہل مکہ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ وہ حبشی غلام جس نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو چاک کر کے آپ کا کلیجہ چبایا تھا، اسے بھی آپ نے معاف فرما دیا، اس کے اسلام کو بھی آپ نے قبول فرمایا۔ تو اسلام جو ہے اس سے قبل کی جو جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سب کو معاف کر دیتا ہے۔ پچھلے ایک پروگرام میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ حقوق العباد کے تعلق سے کیا صورت بنے گی، یہ پٹی آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں کون سے پروگرام میں بیان کیا تھا، یوٹیوب پر یہ پروگرام موجود ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک بات اور علماء نے لکھی کہ یہاں 2-3 چیزیں بیان کی گئی کہ جناب توبہ کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیتے ہیں تو اب یہ مسلمان ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات اسلام کی جو ضروریات دین چیزیں ہیں، جو ضروری چیزیں جو ایمان لانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ساری بیان نہیں کی جاتی۔ جیسا کہ کئی مواقع پر کہا گیا جو آخرت پر ایمان رکھے وہ مسلمان ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ تمام چیزوں پر، توحید کے تعلق سے اس کا ایمان ہو، نبوت کے تعلق سے اس کا ایمان ہو، ضروریات دین کے تعلق سے اس کا ایمان ہو، تو قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اجمال ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ ایک مرکزی چیزیں ہیں، نماز پڑھنے والا سبھی چیزوں کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے والا ایک نئی چیز تھی زکوٰۃ ان کے لیے، تو اس لیے بطور خاص اس کو بیان کیا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتنہ ارتداد جب شروع ہوا تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے انکار سے شروع ہوا، منع کر دیا انہوں نے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں دیں گے، تو اس لیے یہاں بطور خاص زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا گیا انفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ رب العزت جاننے والوں کے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، صلح حدیبیہ کے پس منظر میں، فتح مکہ کے پس منظر میں، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 11 تک آیات تھیں، اس کی تفسیر ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے، یا رب تو جذبہ دے۔